Allahu Akbar! 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 Allahu Akbar!
وہابیت کی داغ بیل 18ویں عیسوی کی ابتدا اور بھی واضح لفظوں میں سن 1711 عیسوی میں نجد کی سرزمین پر پڑی۔ سرزمین نجد میں ہونے والی یہ تبدیلی نہ صرف جزیرے نمائے عرب بلکہ پورے خطے کی تاریخ میں ایک بڑی تبدیلی سمجھی جاتی ہے۔ وہابیت اپنے مؤسس شیخ محمد بن عبد الوہاب کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس نے العینیہ علاقے سے دریا علاقے کی طرف ہجرت کی۔ ان دنوں دریا پر محمد بن سعود کی حکومت تھی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود کی بیچ حکومت کو آپس میں بانٹنے پر اتفاق ہوا۔ ابن عبد الوہاب نے اپنے طرفداروں سے دریا کی طرف ہجرت کرنے کی اپیل کی تاکہ اسلامی حکومت کی تشکیل انجام پا سکے۔ اس موافقت کے نتیجے میں دریا دار الاسلام اور ہجرت قدے میں تبدیل ہو گیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے پیروں نے بھی دریا کی طرف ہجرت کی تاکہ وہاں تازہ وجود میں آئے نام نہاد مومن معاشرے کا حصہ بن سکیں۔
محمد بن عبد الوہاب نے محمد بن سعود سے رابطہ قائم کیا اور اس کے ساتھ مل کر ایک سیاسی اتحاد تشکیل دیا۔ اس اتحاد کا ایک نتیجہ صرف یہ تھا کہ اس نے محمد بن سعود کی تحریک کو قبیلے کے دائرے سے باہر نکال کر بڑے پیمانے پر پھیلایا کہ اس میں محمد بن عبد الوہاب کے مذہب کے ماننے والے سب آ گئے۔
محمد بن عبد الوہاب سرزمین حجاز کے دریا علاقے میں ظاہر ہوا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں مسلمہ کذاب ظاہر ہوا تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ دریا کے بارے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیثیں منقول ہیں۔ رسول خدا نے اس علاقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس علاقے سے شیطان خود کو ظاہر کرے گا۔
محمد بن عبد الوہاب کی قیادت میں وہابیت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی قیادت میں پہلی سعودی حکومت اور پھر محمد بن عبد العزیز آل سعود کی قیادت میں دوسری سعودی حکومت کی تشکیل میں کردار ادا کیا، اور اس طرح وہابی حکومت وجود میں آئی۔
نجد میں وہابیت کی بنیاد پڑی۔ نجد وہ جانا پہچانا علاقہ ہے جہاں بہت ہی وحشی قبائل رہتے ہیں۔ حجاز کے برخلاف نجد میں ثقافت و تہذیب نام کو بھی نہ تھی۔ مثال کے طور پر جدہ کے لوگ ریاض کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ روشن خیال ہیں۔ جدہ، مکہ اور مدینہ حجاز کے شہر ہیں، اور تاریخ کے مطابق ان شہروں نے دوسری قوموں کو اپنے یہاں جگہ دی ہے۔
1747 سے 1790 کے بیچ میں وہابیت کی تحریک جمود کا شکار تھی، لیکن اچانک یہ پھر سے سرگرم ہوئی۔ وہابیت نے اپنے افکار و نظریات کو پھیلانے کے لیے نیا انداز اختیار کیا۔ عبد العزیز بن محمد آل سعود نے الاحساء اور دریا میں اپنی حکومت قائم کی۔ حکومت کا حق اپنے خاندان کو اور مذہب و وہابیت کی جانشینی کو محمد بن عبد الوہاب کے خاندان میں بانٹ دیا۔ اس موافقت کے نتیجے میں وہابیت نے دوسرے مذاہب کے آثار کو ختم کرنے اور خود کو پھیلانے کے لیے قتل و غارت کا راستہ اپنایا۔ ان دنوں برطانیہ خلافت عثمانیہ کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں تھا۔ برطانیہ کو وہابیت کی حمایت میں اپنا مقصد نظر آیا اور اس نے عبدالعزیز سے ہاتھ ملایا اور پیسوں اور ہتھیاروں سے اس کی مدد کی۔ عبدالعزیز نے کویت پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے بغداد کا محاصرہ کیا اور امام حسین کے روضے کو ختم کرنے کے لیے سن 1830 میں کربلا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔
برطانیہ نے جزیرہ نمایاں عرب میں وہابیت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جو عثمانی حکومت کی مخالف تھی۔ وہابیت حکومت حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے برطانیہ نے اسے اسلحہ دیا۔
جنبش وہابیت، تحریک وہابیت نے ابتدا سے ہی تمام مسلمانوں، خاص طور پر عثمانی حکومت کو کافر قرار دے دیا۔ اس کا ماننا تھا کہ عثمانی حکومت دین سے خارج ہو چکی ہے۔ وہابیت نے عثمانی حکومت کے سبھی حکمرانوں کو کافر قرار دے دیا، اور اس طرح وہابیوں نے عراق، شام اور استنبول سے حج کے لیے آنے والے کاروانوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔
آل سعود اور وہابیت برطانیہ کے نمخوار اور پٹھو تھے۔ برطانیہ کے ساتھ ان کی وفاداری عثمانیوں اور اسی طرح فرانس، جرمنی اور روس جیسے یورپی ملکوں کے لیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی۔ برطانیہ وہابیت اور آل سعود کو اپنے اشاروں پر نچا رہا تھا، اور اس نے عثمانی حکومت کو ختم کرنے نیز دوسرے مسلکوں کے خلاف وہابیت کو استعمال کیا۔ برطانیہ کا مقصد عثمانی سلطنت کے اندر داخلی جنگ کی آگ بھڑکانا تھا، جسے وہ اس وقت تک وہابیت اور آل سعود کے ذریعے بھڑکانے میں ناکام رہا تھا۔ عثمانی حکومت نے مصر کے حاکم محمد علی پاشا سے وہابیوں سے لڑنے کے لیے کہا۔ محمد علی پاشا نے سن 1811 میں اپنے بیٹے توسون کو وہابیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ طرفین کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوئیں، یہاں تک کہ سن 1816 میں ابراہیم پاشا نے وہابیوں کو کچل دیا۔ مگر سن 1932 میں ایک بار پھر سعودی حکومت حجاز پر چڑھائی اور شریف حسین کے خلاف اعلان جنگ کے ساتھ قائم ہوئی۔ وہاں بھی اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ شرعی جواز کو استعمال کیے بغیر حجاز پر چڑھائی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حجاز کے عوام کو کافر قرار دے کر اپنے لیے ایک جواز پیدا کیا۔ انہوں نے حجاز کے مختلف علاقوں میں قتل عام کیا۔ وہابیوں نے لوگوں کے مال و دولت کو لوٹا، ان کی عورتوں کو اسیر کیا اور بچوں کا قتل کیا۔
اس وجہ سے کہ وہ اسلام کے قلب میں واقع ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کی صورت میں وجود میں آئے، وہ پوری طرح سے اسلام سے خارج ہو گئے، اور ایسی تشریحات پیش کی جن کا دین سے کوئی تعلق اور رابطہ نہیں ہے۔ انہوں نے خود کو مجتہد قرار دیا۔ حقیقت میں برطانیہ کے ساتھ وہابیت کے تعلقات بھی اسی بنیاد پر استوار ہوئے۔ برطانیہ کی طرف سے بھیجے جانے والے ایلچی وہابیوں سے کہتے تھے، انتظار کیجئے، مستقبل قریب میں حکومت آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، مطمئن رہیں، ایسا ہو کر رہے گا۔
حکومت برطانیہ وہابیوں سے کہتی تھی کہ ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہابی خطے میں برطانوی تجارتی سامان کی نقل و حمل اور آمد و رفت کی حمایت کرتے تھے۔ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ماضی میں ہندوستان اور پاکستان ایک تھے۔ پاکستان کا ایک حصہ خلیج فارس کے ساحل سے ملتا تھا۔ ہندوستان اور سعودی عرب جغرافیائی لحاظ سے ایک دوسرے کے نزدیک تھے۔ سعودی عرب خلیج فارس کے ایک ساحل اور ہندوستان خلیج فارس کے دوسرے ساحل پر واقع تھا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں حکومت برطانیہ اس خطے کو اتنی اہمیت دیتی تھی۔
اگر وہابیت نے پہلی سعودی حکومت میں محمد بن سعود یا دوسری سعودی حکومت میں شیخ عبدالعزیز بن سعود کی حمایت نہ کی ہوتی تو آل سعود کو حکومت نہ مل پاتی۔ عبدالعزیز نے بہت سی جنگیں کی، اور ان کے دوران محمد بن عبد الوہاب نے اعلان جہاد کیا۔ یہی سبب ہے کہ سعودی حکومت اور وہابیت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ تھا۔
عثمانی جزیرہ نما عرب میں ابن رشید کی حمایت کرتے تھے کہ اس کی محمد بن سعود کے ساتھ لڑائی تھی. اس لڑائی میں کئی بار ابن رشید کو ابن سعود پر کامیابی ملی اور اسی طرح کئی بار ابن سعود ابن رشید پر غالب آیا. عثمانی بادشاہ محمد علی پاشا یہ حکم دینے پر مجبور ہوا کہ وہ ابن سعود اور اس کے ساتھیوں کو سبق سکھانے کے لیے جزیرہ نما عرب پر حملہ کرے. اس لڑائی میں محمد علی پاشا کا لڑکا توسون مارا گیا. اسے اپنے دوسرے بیٹے ابراہیم پاشا کو حملہ کرنے کے لیے بھیجنا پڑا. ابراہیم بہت مشہور سپہ سالار تھا. اس نے جزیرہ نما عرب پر حملہ کیا اور وہابیت کا قلعہ قمع کر دیا اور ابن سعود کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. ابن سعود کویت کی طرف فرار کر گیا اور وہاں اس نے اپنے رشتہ داروں کے پاس پناہ لی. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہابی ابن سعود اور سلطنت عثمانیہ کے حمایت یافتہ لوگوں کی لڑائی جاری رہی.
اصطلاح چشور عرب.
سعودی عرب نامی ملک کی اصطلاح سن 1932 میں گڑھی گئی. اس سے پہلے سعودی عرب نام کا کوئی ملک نہیں تھا. لوگ نجد و حجاز جانتے تھے. محمد بن سعود نے محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور اسلامی ملک کی تشکیل کی کوشش میں لگ گئے. البتہ اس کام میں اسے زیادہ کامیابی نہیں ملی, اس لیے اس نے دوسری بار کوشش کی سعودی عرب کی تشکیل کے لیے. دوسری بار کی کوشش تیل کے ذخائر دریافت ہونے اور امریکہ اور برطانیہ کی حمایت کے سبب کامیاب ہوئی.
وہابیت کی تحریک محمد بن عبد الوہاب نے شروع کی اور اس نے آل سعود سے عہد و پیمان کیا. یہ عہد و پیمان شروع سے ہی باہمی مفادات پر مبنی تھا. وہابیت کی تحریک کے سربراہ کو اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے تلوار و نیزوں کی ضرورت تھی اور آل سعود کو حجاز کے سرداروں سے مقابلے کے لیے جو رسول خدا کی نسل سے تھے مذہبی بہانے کی ضرورت تھی. لیکن برطانیہ جزیرہ نما عرب میں اپنے سامراج کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانا چاہتا تھا.
برطانیہ کو بیت المقدس کے مسئلے کو کمزور کرنے کے لیے وہابیت کی ضرورت تھی. وہابیت اس لیے اثر انداز ہو سکتی تھی کیونکہ اس کا مبدا وہ سرزمین تھی جسے اسلام کا گھر کہا جاتا ہے. دوسروں کو کافر ٹھہرانے کے سبب جنگ, خونریزی اور قتل عام جاری رہتا تاکہ مسلمان اپنے اندر سے ہی ختم ہو جائے. برطانیہ کے بعد امریکہ نے وہابیت کی بہت ہی شدت سے حمایت کرنی شروع کر دی. برطانیہ چاہتا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت قائم ہونے کے بعد خطے میں اسرائیل کے مسئلے پر اس کی مدد و حمایت کرے اور اسے مضبوط کرے.
برطانیہ نے شریف حسین اور آل سعود کو ایک ساتھ دھوکہ دینے کے لیے ان سے جھوٹے وعدے کیے. برطانیہ نے آل سعود سے زیادہ شریف حسین کو دھوکہ دیا اور ان سے کہا کہ شام, عراق, اردن, فلسطین اور جزیرہ نما عرب کو تمہارے اختیار میں دے دیں گے. بعد میں پتہ چلا کہ فلسطین کو یہودیوں کے حوالے ایک کر چکے تھے اور فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا.
وہابیوں نے سن 1921 میں یمن کے ہزاروں حاجیوں کا مکے میں قتل عام کیا. یمنی حاجی نہتے تھے, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. محمد بن عبد الوہاب نے وہابیوں کو دھوکہ دہی اور خیانت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی تاکہ وہ مسلمانوں کا قتل عام کر سکیں. تحریک وہابیت کا ایک ہی نتیجہ نکلا اور وہ دوسرے مسلمانوں سے نفرت و کینے کا بیج بونا تھا. وہابی جب کسی علاقے یا شہر پر حملہ کرتے تو وہاں کے لوگوں کی جان و مال و عزت و ناموس حلال سمجھتے تھے. وہ مسلمانوں کے مال و دولت کو اس لیے لوٹتے تھے کیونکہ ان کی نظر میں دوسرے مسلمان مشرک اور کافر تھے۔ وہابیت کے شیوخ لوٹی ہوئی دولت کو تحریک وہابیت کے پیروں میں بانٹتے تھے۔
وہابیت کے شیوخ نے اسی بنیاد پر لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کیا۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ عقل و شعور کو پختہ کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی ثقافت بال اور لباس پر مبنی ہے، لمبے بال اور چھوٹے لباس کی ثقافت۔
انہوں نے تکفیری اصول کے تحت تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔ ان کی نظر میں گزشتہ 600 سال میں سارے مسلمان مشرک تھے۔
وہابی ملا اپنے مخالفین کے متعلق مختلف اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، جبکہ سب کے سب اسلام کے وسیع قلمرو میں آتے ہیں۔ اسلام کے دائرے میں سبھی مسلمان آتے ہیں، اگرچہ نظریہ، فتوی اور علمی و فقہی موقف الگ الگ ہی کیوں نہ ہوں۔
وہابی اس خیال سے دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے مذہب میں بدعت ایجاد کی۔ وہابیوں کا ماننا ہے کہ اصل باتوں یعنی قرآن اور سنت نبوی پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ خود کو سلف صالح کی پیروی کرنے والا کہتے ہیں۔ سلف صالح کا بہترین دور رسول خدا کی حکومت کا دور تھا، اس کے بعد صحابہ، اور پھر اس کے بعد تابعین کا دور تھا۔
اسلام میں جہاد، تکفیر اور دعوت کا وجود ہے، لیکن جب کسی گروہ کی طرف اسلام کے کسی حصے یا پہلو کی نسبت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں غلو کا پہلو ہے۔ جب لوگ ایک خاص صفت سے پہچانے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس صفت میں انتہا پسندی کا شکار ہوئے ہیں، اور یہ انتہا پسندی کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے۔
وہابیت کے سیاسی نظریے میں بحران کا سبب عام مسلمانوں کو کافر سمجھنا اور ان پر ظلم کرنا ہے۔ وہابی علماء نے ایمان کے حصول کے لیے بہت سخت شرطیں وضع کر رکھی ہیں۔ اسی وجہ سے دوسرے اسلامی فرقوں اور سیاسی رہنماؤں سے ان کی مسلسل نوک جھونک اور کشیدگی چلتی رہتی ہے۔ وہابیت نے توحید کے مفہوم کی جو تفسیر کی ہے، اس کی وجہ سے اس تحریک نے امت مسلمہ کے ڈھانچے کے وجود میں آنے پر نظر ثانی کی ہے۔ وہابیوں کی نظر میں مسلمان وہ نہیں ہے جو صرف کلمہ شہادتن پڑھ لے، بلکہ اس کے لیے توحید کے عقیدے کو اس طرح ماننا ضروری ہے جس طرح وہابی مانتے ہیں۔
ایک المیہ ہمارے انتظار میں ہے۔ اسلام غریب الوطنی سے شروع ہوا اور ایک بار پھر غریب الوطنی سے دو چار ہوگا۔
ہم ابھی بھی اسلام کو اپنے ذاتی ایمان اور مذہب کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اپنے مذہب کو اسلام مانتے ہیں اور آپ کے مذہب کو اسلام نہیں مانتے، اور ان عقیدوں اور نظریوں کو اسلام سے خارج مانتے ہیں جو ہمارے ذاتی عقیدے اور نظریے کے برخلاف ہوتے ہیں۔
کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ ممکن ہے اس نے کوئی غلط کام کیا ہو، مگر یہ کہ دین کی بنیاد پر واضح ہو جائے کہ خود اسلام سے تضاد رکھتا ہے اور اس کے خلاف ہے۔
1987 میں ایرانی حاجیوں کا حج کے ارکان انجام دیتے ہوئے وہابیوں کے ہاتھوں قتل عام ہوا۔ یہ حاجی مشرکین سے نفرت کا اظہار اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دے رہے تھے۔ ریلی کے ختم ہونے کے بعد اس میں شامل حاجی کعبے کے طواف کے لیے حرم کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک وہابی فوجیوں نے ان پر اندھا دھن گولیاں چلائیں۔ وہابیوں نے اس قتل عام سے ایران کے اسلامی انقلاب کے دشمن مغرب کی بہت بڑی خدمت کی۔ وہابیت نے اپنے وجود کے آغاز سے اسلامی فرقوں کے درمیان اختلاف اور فتنہ انگیزی کی کوششیں کی۔ مغربی سامراج نے وہابیت کے اس طرز عمل کی حمایت کی کیونکہ وہ اسلام کی ایک خشک اور تشدد آمیز شبیہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔
وہابیوں سے پوچھیں کہ جعفری شیعوں سمیت سبھی اسلامی فرقوں کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے تو کہیں گے کافر ہیں۔ الازہر یونیورسٹی والے چونکہ اشاعرہ ہیں اس لیے کافر ہیں، صوفی کافر ہیں، یہ کس طرح کے نظریات ہیں؟
ان دیگه چه قضاوتیه؟
ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا مذہب ہے، وہ کہتے نہیں ہمارا مذہب ہی اسلام ہے، اور جو کچھ ہمارے مذہب میں نہیں ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ کسی خاص فرقے سے اسلام کو تطبیق دینے کا ابن تیمیہ سے آغاز ہوا، وہ اس طرح کا رجحان رکھتا تھا۔ سلفی عقیدہ رکھنے والے ابن تیمیہ کا ماننا تھا کہ جو کچھ اس نے اسلام کے بارے میں سمجھا ہے اور جو کچھ اس کا نظریہ ہے بس وہی اسلام ہے، اور جو باتیں اس کے اسلامی نظریہ اور عقیدے کے مطابق نہیں ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں۔
سعودی عرب کے وہابیوں کا ماننا ہے کہ الازہر یونیورسٹی میں جس مذہب پر عمل ہوتا ہے وہ سنی مذہب کا حصہ نہیں ہے، وہ الازہر یونیورسٹی کو عشائرہ مکتب کا پیرو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح وہابیوں کا یہ ماننا ہے کہ الازہر یونیورسٹی کے کچھ امام جماعت صوفی مسلب کے پیروکار ہیں۔ اسی وجہ سے سعودی عرب اور الازہر کے بلند پایا علماء کے درمیان اسلام کے اہم معاملوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں، چونکہ یہ لوگ انتہا پسند ہیں۔
جامعۃ الازہر اور وہابیت کے درمیان رابطہ ایسا ہے جیسا 1500 سال قدیم ایک اعتدال پسند ادارہ اور ایک تازہ وجود میں آئے مذہب کے درمیان ہوتا ہے۔ ایسا مذہب جو مصر کے ماحول سے الگ دشمنی پر مبنی رویے کے ساتھ سعودی عرب جیسے ملک میں وجود میں آیا ہے۔
سعودی شیخ گرفتے
وہابیت بنیادی طور پر عقیدہ توحید پر مبنی تحریک ہے۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر سبھی مسلمان کا نظریہ مشترک ہے، مگر وہابیوں کا یہ ماننا ہے کہ دوسرے مسلمانوں نے اپنے عقیدہ توحید کو دوسری چیزوں سے آلودہ کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر جس وقت کوئی سنی یا شیعہ مسلمان کسی ولی خدا یا امام کو وسیلہ بناتا ہے تو ان کی نظر میں وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وسیلہ صرف خدا کو بنانا چاہیے اور کسی کو نہیں۔
مسلمانوں کے عمل اور اسلام کے صحیح ادراک کے درمیان فرق کو ماننا چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری آج کی نسل کی بدنامی کا باعث ہے۔
ان دونوں ایک بہت ہی خطرناک چیز کا رواج پیدا ہو گیا ہے۔ مسلمان کفر آمیز بات اور دشنام اپنی زبان سے کہتے ہیں اور اس کی نسبت قرآن کریم اور خود رسول خدا سے دیتے ہیں۔
دین کی مصلحت کو ذاتی مصلحت پر برتری حاصل ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ سامنے والا شخص خدا کا دشمن ہے تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے چیر ڈالیں گے۔ اگر حقیقت میں خدا کا دشمن ہو، ہم گہرائی سے مسائل کا جائزہ لیتے ہیں۔
بہت سے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مثال کے طور پر اسماعیلی فرقے کا شخص خود کو مسلمان کہتا ہے، وہابی خود کو مسلمان کہتا ہے، قادیانی فرقہ خود کو مسلمان کہتا ہے۔ ممکن ہے کوئی صوفی آپ کو ملے جو یہ کہے کہ میں نقشبندی یا رافی یا شاذلی مکتب کا پیروکار ہوں۔
ہمیں مار ڈالو، ہم پر گولیوں کی بوچھار کر دو، ہمیں لوٹ لو۔ وہ خیال کرتا ہے کہ یہ راستہ بہشت پر ختم ہوگا۔
نجات یافتہ اور شکست خوردہ دونوں ہی حیرت زدہ ہیں، کیونکہ کسی مسلمان کا ایک قطرہ بھی خون ناحق بہانا حرام ہے۔ اس کافر شخص کے جان و مال رسول خدا کے لیے حلال ہے جو خدا، اس کے فرشتوں، آسمانی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
سب سے پہلے میرے عقیدے سے آشنا ہو تاکہ کہیں میرے حق میں ظلم نہ کر بیٹھو۔
ہم نے آج تمہارے سمبل کو جان سے مار ڈالا، سید حسین کا سر آج دیر الزور میں کاٹ ڈالا ہے۔ اس کے لڑکے کا بھی سر کاٹ ڈالا ہے۔
کسی مسلمان کا اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ صرف فقہی مسائل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے دشمنانہ رویہ اختیار کرنا صحیح نہیں ہے۔
محبت کا درجہ عقیدے سے بلند ہے، محبت کا درجہ ایمان سے بلند ہے، ایک درجہ ایمان سے بلند ہے۔
وہابیوں کی نظر میں مسلمانوں کا قتل عام مباح ہے۔ انہوں نے عراق، لبنان، شام، افغانستان اور پاکستان سمیت جہاں بھی موجود ہیں خودکش حملے کیے۔ وہ خودکش حملے کے وقت فوجی اور غیر فوجی، مرد اور عورت، بچوں اور بوڑھوں میں فرق نہیں کرتے۔ وہ اپنے خیال میں جنت پانے کے لیے خودکش حملے کرتے ہیں۔ وہابی ملاؤں نے آسمانی مذاہب اور غیر وہابی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز اور کینہ توز افکار و نظریات کی تبلیغ و ترویج کے ذریعے ان لامحدود جرائم کو انجام دیا ہے۔
رسول خدا نے سعودی عرب کے موجودہ دارالسلطنت نجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فتنہ اسی جگہ پر ہے، فتنہ اسی جگہ پر ہے۔ صحابیوں نے رسول خدا سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اسی سرزمین سے شیطان سر اٹھائے گا اور اسی سرزمین سے فتنہ اٹھے گا۔ رسول خدا کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ مسیلمہ کذاب اور تکفیری تحریکیں اسی نجد کی سرزمین سے شروع ہوئی ہیں۔
وہابیت ایک سلفی تحریک ہے جس کا تعلق سلف صالح دور یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور سے ہے۔ وہابیت اس دور کو اسلام کے وجود میں آنے کا دور مانتے ہوئے بعد کے دور کو اسلام میں بدعتوں کے آنے کا دور مانتے ہیں۔ ان کی نظر میں سنی یا شیعہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسی وجہ سے تمام مسلمان فرقوں کو چاہیے کہ وہ شیعہ ہوں یا سنی، اپنی نظر میں مردود سمجھتے ہیں، خاص طور پر شیعہ فرقے کو، کیونکہ شیعہ فرقہ رسول خدا کے 12 جانشینوں کو اسلامی عقیدے کا حصہ مانتا ہے۔
سبھی اسلامی فرقے فقہی مسائل کو اپنے عقائد کا جز مانتے ہیں، مگر انہیں اسلام کے بنیادی اصول کا جز نہیں مانتے، اور اسی بنیاد پر دوسرے فرقے کے لوگوں کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ الازہر یونیورسٹی کے شیخ محمود شلتوت سمیت اس یونیورسٹی کے دوسرے اہم علماء نے جعفری فرقے کی طرف رجحان کو جائز کہا ہے، حالانکہ عقیدے اور فقہی مسائل میں ان کے ساتھ آپس میں اختلافات بھی ہیں۔ اختلاف نظر صرف نظر از موضوع اس بات سے قطع نظر کہ بے گناہ افراد کو مارنے کے متعلق ہم نے جو بات کی، اس بات کو ماننا پڑے گا کہ خودکش کاروائی ایک بہادری کا کام ہے۔ جو شخص خودکش کاروائی کرنے جا رہا ہے، حقیقت میں اس نے اپنے بیوی بچوں اور دنیا سے منہ موڑ لیا ہے اور اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہے۔ ایسے شخص کو ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے بلند مقام پر ہونا چاہیے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، ماروں گا اور مارا جاؤں گا۔ ہماری مقدس شریعت نے عورتوں اور بچوں کو مارنے سے منع کیا ہے۔ رسول خدا یہاں تک کہ درخت کاٹنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، مگر کبھی ایسا استثنائی صورتحال میں کیا جا سکتا ہے کہ انسان مجبوراً اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔
وہابیت شعرا کے موضوع پر مسلسل تناقض کا شکار ہے۔ یہ تحریک امت مسلمہ کو شہادتین جاری کرنے کی بنیاد پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تحریک اس بات پر زور دیتی ہے کہ مسلمان صرف وہ لوگ ہیں جو وہابی عقیدے کے پیروکار ہیں۔ وہابیت کی اس نقطے پر تاکید ہی اس کے معاشرے میں ہمیشہ اقلیت میں ہونے، تشدد کا راستہ اختیار کرنے اور باقی مسلمانوں کے خلاف نام نہاد جہاد کا راستہ اپنانے کا سبب بنی۔ یہ تحریک ہمیشہ تشدد اور برتری حاصل کرنے کے جذبے کے سبب اپنے سیاسی ڈھانچے کو تشکیل دینا چاہتی ہے۔ یہ تحریک گمراہ کن افکار و نظریات کو پھیلانے کے در پہ ہے۔
جو لوگ حقیقت میں خالص اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ یہ لوگ جھوٹی حدیثوں اور غلط تفسیر اور گمراہ کن افکار کے حامل لوگ ہیں کہ جنہیں سنت اور سلف صالح کے نام پر عام لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اصل حقیقت یہی ہے۔
وہ لوگ ظاہری باتوں کو بنیاد بنا کر عمل کرتے ہیں، جس سے میری نگاہ میں کسی بھی صورت میں مذہب کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ سیاسی تحریکیں ہیں جو دین کو ایک ہتھکنڈے اور اسلحے کے طور پر استعمال کرتی ہیں تاکہ اپنی کرتوتوں کو جائز ٹھہرا سکیں۔ یہ حیوانی جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اپنے میں شامل کرتی ہیں۔ یہ لوگ تعصب کی آگ میں اندھے ہونے کے سبب جنہیں اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، ان کے دل میں دوسرے کے لیے کفر کے جذبات بھر دیتے ہیں۔
یہ لوگ اسلام کو سمجھ ہی نہ سکے اور قرآن کو اپنی نفسانی خواہشات کے تحت پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں نفسانی خواہشوں سے خبردار رہنے پر بہت تاکید کی گئی ہے۔ تمہارے رہبر یعنی رسول خدا گمراہ نہیں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے دھوکا کھایا۔ اصل عبارت کو سمجھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، حالانکہ علماء کے درمیان ان اصولوں کے تعلق سے اختلاف ہے، مگر محمد ابن عبد الوہاب عام لوگوں سے چاہتا ہے کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق قرآن و سنت پر عمل کریں۔ یہ وہی کام ہے جو یورپ میں لوتھر اور کالوین نے انجام دیا۔ اس کا یہ اقدام غلط تھا، کیونکہ عام لوگ قرآن کی زبان اور سنت کو نہ تو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے شرعی حکم استنباط کر سکتے ہیں۔
وہابیت ان آیتوں کا مصداق مسلمانوں کو قرار دیتی ہے جو مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے حجاز پر چڑھائی، مقدس مقامات اور اسلامی و تاریخی آثار کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کا گھر بھی تباہ ہونے سے نہ بچ سکا۔ وہابیوں نے صدر اسلام کی عظیم شخصیتوں سے عقیدت میں بنائے گئے روزوں اور گنبدوں کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ان سبھی تاریخی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا جو ان کے عقیدے کے مطابق نہ تھی۔ وہ مسجد کو منہدم کرتے وقت ڈھول بجاتے اور نعرے لگاتے ہیں۔ ابن سعود نے مکہ میں تباہی مچانے اور خون خرابہ کرانے کے بعد اپنی درندہ صفت فوج کو مدینہ بھیجا کہ شہر کا انجام بھی کم و بیش مکے جیسا ہو۔
وہ لوگوں کے افکار کو منحرف کر کے ان سے کہتے ہیں کہ رسول خدا کے اس صحابی کی قبر کو برباد کر دو تاکہ لوگ امام حسین کی زیارت نہ کر سکیں، اولیاء خدا کی زیارت نہ کر سکیں، صالح بندوں کی زیارت نہ کر سکیں۔
من با زیارت
قبروں کی زیارت میں کوئی حرج نہیں ہے، دین کی عظیم شخصیتوں کے روضے ہونے چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کو ایک قبر بنانے کے سبب کافر قرار دیں اور پھر اس سے جنگ کریں، اور امت مسلمہ کے ازلی دشمن یعنی سلطنت برطانیہ سے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اسلحہ خریدیں
در اختیار بگیرم۔
یہ تحریک نجیس پیسوں کی مدد سے عام مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ جاتے ہیں، رسول خدا کے صحابی کی قبر کھودتے ہیں، تو پھر مسجد الاقصیٰ کو بچانے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ مسجد الاقصیٰ کو بچاؤ۔ ابھی تک تم نے مسجد الاقصیٰ کے تعلق سے ایک بار بھی زبان نہ ہلائی اور نہ ہی کچھ لکھا ہے، نہ ہی کوئی اقدام کیا ہے، نہ ہی کوئی گولی چلائی ہے اور نہ ہی فوجی ٹریننگ لی۔ کیا تمہارے دماغ میں صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا ہی روضہ ہے؟ ہم نے خاص موقع پر دیکھا کہ انہوں نے ان لوگوں کو اس لیے کافر ٹھہرایا کہ جو رسول خدا سے توسل کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس صحیح حدیث موجود ہے۔ جیسا کہ ایک بار عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ رسول خدا کے پاس آئے اور ان سے دعا کی، التماس کی۔ رسول خدا نے ان سے کہا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھیں اور نماز ختم کرنے کے بعد خدا سے یوں دعا مانگے، اللہم انی اتوجہ الیکا بنبیکا محمد نبی رحمہ، اے خدایا تیرے رسول کے واسطے سے جن کا وجود رحمت ہے تجھ سے توسل کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے رسول خدا سے کہا، میں نے خدا سے آپ کے نام سے توسل کیا۔ میں توسل کے موضوع کا تجزیہ نہیں کرنا چاہتا، ہر گروہ کے پاس اس حوالے سے اپنی دلیل ہے، حالانکہ میرا عقیدہ ہے جو گروہ توسل کو صحیح سمجھتا ہے اس کے پاس بہت مضبوط دلیل ہے، لیکن اس وقت میرا موضوع بحث سے توسل کا جائز یا ناجائز ہونا نہیں ہے۔
عبدالعزیز بن سعود نے اپنی حکومت کے ابتدائی دنوں میں آس پاس کے سبھی شہروں کو تاراش کر دیا. وہ نجد میں تھا اور اس نے مکہ پر حملہ کیا اور مکے کے مفتی کو قتل کر دیا اور پھر اس نے مدینے پر حملہ کیا اور وہ رسول خدا کے روزے کو تباہ کرنا چاہتا تھا.
وہابیت ایک متعصب مذہبی نظریے پر استوار ایک تحریک ہے جو دوسرے نظریوں کو گوارا نہیں کرتی اور لوگوں کو دوسرے مذاہب اور فرقوں سے نفرت کرنے کی دعوت دیتی ہے. جو بھی افکار و نظریہ اس کے انتہا پسند نظریے کے خلاف ہو اسے مسترد کرتی ہے. وہابیت ایک دیہاتی ماحول سے شروع ہوئی ہے اور اس میں انتہا پسندی کا عنصر شدت سے پایا جاتا ہے اور دوسرے ادیان اور اسلامی فرقوں سے نپٹنے کے لیے اس نے سلفیت کا روپ اختیار کیا. انہیں کافر قرار دیا اپنے پیروکاروں کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دیتی ہے. مسلمانوں کی جان و مال اور ان کے تاریخی آثار وہابیوں کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہے، بالکل اسی طرح جس طرح فلسطین میں اسلامی آثار یہودیوں نے مٹا ڈالے، وہابیوں نے سرزمین حجاز کے سبھی اسلامی آثار کو ختم کر دیا.
حجاز پر دیہاتی ماحول کا رنگ نمایاں تھا اور اسی چیز نے وہابیت کو پھیلنے میں بہت مدد دی. وہابی ملا پنجگانہ نمازوں کو نافلہ کہتا ہے اور حرم میں حاجیوں کے خون بہانے کو مباح سمجھتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جب اپنے آس پاس کے عمومی ماحول سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا خون مباح سمجھا جاتا ہے. بیرونی عناصر نے جب یہ دیکھا کہ ایسے ماحول میں موجود متضاد باتوں کی بنیاد پر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں تو انہوں نے موجود اختلافات کو خوب ہوا دی.
اسی وجہ سے وہابیت نے تمام اسلامی فرقوں کے جن میں اہل سنت کے فرقے بھی شامل ہیں انہیں کافر قرار دیا، اس بات کے مدنظر کہ ایک ایسا کلی دائرہ کار نہیں ہے جو اسلامی دنیا کے آپسی اختلافات کو حل کر سکے. مسلمان سماج بکھر رہا ہے اور ہر فرقہ اپنے لیے ایک الگ قلمرو بنا رہا ہے اور معاشرہ بکھرتا جا رہا ہے. اس بیچ کوئی سیاسی نظام نہیں ہے جو انہیں بکھرنے سے روک سکے. اس طرح اسلام کے افکار مزید ابہام کا شکار ہو گئے ہیں اور اسلامی افکار و نظریات مذہبی رجحان تک محدود ہو گئے اور اپنی جامعیت کو کھو بیٹھے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے ایک جامع اور منظم نظام بنائیں.
سعودی عرب کے سب سے اہم مدرسوں اور یونیورسٹیوں سے جو عالم فارغ و تحصیل ہو کر نکلتا ہے وہ سلفی افکار کی تبلیغ کرتا ہے. حقیقت میں سعودی عرب اس وقت ان افکار کی ترویج کا مرکز بن چکا ہے. در حقیقت سعودی عرب ایسا ملک ہے جو سلفی افکار کو وجود دینے والی ماں بن گیا ہے اور یہیں سے ساری دنیا میں سلفی افکار کو پھیلایا جا رہا ہے.
اہل سنت کے مکاتب فکر کے کچھ لوگوں نے اجتہاد کے دروازے بند کرنے کا مطالبہ کیا جو بہت بڑی غلطی شمار ہوتی ہے. مذہب کی تبلیغ کرنے والے دینی چینل کے جن کا خرچ خلیج فارس کے ممالک برداشت کرتے ہیں کھمبیوں کی طرح نکل آئے ہیں. ان چینلوں کے پروگراموں میں ایسے ملا شریک ہوتے ہیں جن کی علمی سطح بہت کم ہوتی ہے. ان میں کچھ بڑھئی استاد، انجینئر، ڈاکٹر اور دوا بیچنے والے ہیں. بس بال اور بڑی داڑھی رکھ لیے اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لیے. یہ لوگ کفر، شرک، فسق و فجور اور بدعت کی باتوں کے سوا کچھ نہیں جانتے.
قبرستان میں درخت لگانا بدعت ہے.
رسول خدا بہت سے موقعوں پر فاطمہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہتے تھے. بخاری میں ہے کہ رسول خدا جب بھی حضرت فاطمہ کا نام لیتے تھے تو علیہ السلام ضرور کہتے تھے، لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ پسند نہیں ہے اور میں یہ لفظ لگانا پسند نہیں کرتا ہوں.
ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جنت یا جہنم میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہم ہیں جو یہ کہتے ہیں، کیونکہ ہم ایسا خود سے نہیں کہتے بلکہ قرآن اور رسولوں کی سنت کی بنیاد پر ایسا کہتے ہیں.
حسین اور جن لوگوں نے انہیں مار ڈالا، یہ باتیں ہمارے کس کام کی ہیں؟ ہم ان باتوں سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں؟
ہم ان نادان لوگوں سے جو آگ سے کھیل رہے ہیں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم اپنی فوج کا رخ تمہاری طرف موڑ دیں گے اور تمہیں کھا جائیں گے، ہاں تمہیں ختم کر دیں گے، نابود کر دیں گے، تم نہیں بچو گے۔
جس وقت عرب ملکوں میں عوام کا انقلاب شروع ہوا، وہابیت کو مسلمانوں کے خلاف دل میں چھپے اپنے کینے کو ظاہر کرنے کا موقع مل گیا۔ وہابیوں نے مصری پولیس کے اہلکاروں کے قتل عام کا جرم کیا اور مختلف جگہوں پر مظاہرین کو گولی ماری۔ سب سے زیادہ شام وہابیوں کی کینہ توزی کی عزت پر آیا۔ وہابیوں نے رسول خدا کے جلیل القدر صحابی عمار یاسر کی قبر کھود ڈالی، حجب نے ادائے کی زری اکھاڑ دی اور ان کے قبر بھی کھو دی، اور وہ حضرت زینب کے روضے اور قبر کو برباد کرنا چاہتے تھے۔ وہابیوں کی گھناؤنی حرکتیں یہیں پر ختم نہیں ہوئیں۔ ناصریہ میں دسیوں قتل عام کیے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قیدی بنا لیا۔ غوطہ، خان الاصل اور حلب میں عوام کے خلاف کیمیکل اسلحے استعمال کیے اور حسکہ میں سینکڑوں لوگوں کا قتل عام کیا۔ اور اسی طرح لبنان میں بھی بہت سے جرائم کیے۔
سلفی اس طرح عدالت کرتے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ سلفی خون آشام اور آدم خور ہیں، صحیح ہے، ہاں وہ حق اور حقیقت کو مد نظر رکھنے کے ساتھ خون خوار ہیں۔
علماء کی طرف سے شرعی اور فقہی حکم صادر ہونے کے بعد اس کو لاگو کرانے کی ذمہ داری ولی امر مسلمین کی ہے۔ اگر معاشرے میں ولی امر مسلمین موجود ہے تو ایک شخص یا ایک گروہ یا ایک پارٹی کے ذمے ان احکام کو لاگو کرانا نہیں ہے۔ کوئی گروہ خود کو ولی امر مسلمین نہیں کہہ سکتا، اور اس طرح مسلمانوں کے خون اور ناموس کو اپنے لیے مباح نہیں کر سکتا، چاہے مسلمانوں کے ساتھ اس کا کتنا زیادہ ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔
مادر اسلام موضوع
فقہ میں بہت سے مسائل آتے ہیں اور لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔ فقہ میں دفاع کرنے، کسی کو قتل کرنے، کسی کا سر کاٹنے یا وحشی گری کے بارے میں بھی احکام پائے جاتے ہیں۔ فقہی مسائل صرف طہارت و نجاست کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ فقہ زندگی کے تمام شعبوں جیسے خرید و فروخت اور بین الاقوامی تعلقات کو بھی واضح کرتا ہے۔
وہابیت توحید کے نفاذ اور شرک کے مقابلے کے لیے بہت سنجیدہ ہے، اسی لیے وہ اولیاء خدا سے مدد مانگنے کو شرک سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک قبر کے پاس نماز پڑھنا شرک ہے۔ یہ لوگ لمبی داڑھی رکھنے اور چھوٹے کپڑے پہننے جیسی ظاہری باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔
محلوں میں رہنے والے سرکشوں کے خلاف جہاد سے وہ اہل بیت، صالحین اور اولیاء خدا کی قبروں کی مسماری کی طرف آ گئے ہیں، کیا اس سے بھی برے کوئی افکار و نظریات ہو سکتے ہیں؟ سمجھداری کے ساتھ جہاد ہونا چاہیے، نہ کہ رجعت پسندی کے افکار کے ساتھ۔ قرآن پڑھیے، غور و فکر کیجیے، اپنی عقل و ہوش سے کام لیجیے، خدا قرآن میں ہم سے یہی کہہ رہا ہے۔
ہمیں ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہوتا ہے، یہ لوگ اپنی ان حرکتوں سے رسول خدا اور اسلام نے جس اخلاق پر زور دیا ہے اس کی حدوں سے باہر نکل گئے ہیں۔ اگر یہ لوگ قرآن اور رسول خدا کی حدیثوں کو پھر سے پڑھیں اور رسول خدا کے اس قول کو سمجھ جائیں، میں اخلاقی قدروں کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، تو کبھی بھی اس طرح کا برتاؤ نہیں کریں گے۔
اس وقت جو کچھ وہابیت بعض عرب اور اسلامی ملک میں کر رہی ہے، ماضی میں بھی بہت سے ملکوں میں ایسا کر چکی ہے۔ افغانستان سے 90 کی دہائی میں سوویت یونین کے نکل جانے کے بعد افغانستان میں فعال عرب پہلی بار القاعدہ نامی تنظیم کے ممبر کی حیثیت سے اپنے ملکوں کو لوٹے تھے۔ القاعدہ امریکی خفیہ ادارہ سی آئی اے کی نگرانی اور سعودی عرب، مصر، اردن اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے تعاون سے وجود میں آیا۔ القاعدہ کے ممبروں نے اپنے ملک لوٹنے پر بد امنی پھیلائی۔ اس تکفیری نظریے کی بنیاد ہی تمام اسلامی فرقوں کے خلاف تشدد اور دہشت گردی پر رکھی گئی ہے، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہابیوں اور ان کے سعودی سرپرستوں نے اسلامی اور عرب دنیا میں مغرب کے اہداف سے نپٹنا تو دور کی بات ہے، ان کے خلاف کبھی زبان تک کھولنے کی ہمت نہیں کی۔
وہابیت اور اس کے پیروکار بہت سی معاندانہ مہم جوئیوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کبھی بھی سامراج کے خلاف نہیں اٹھے۔ آج تک کسی بھی طرح سے ایک بھی وہابی اسرائیل سے نہیں لڑا ہے۔
وہابیت کا موجودہ منصوبہ عرب دنیا پر سیاسی اور عقیدتی لحاظ سے تسلط جمانا ہے۔ ان کا عقیدے سے متعلق پہلو سیاسی پہلو سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وہ امریکہ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر سیاسی اور عقیدتی لحاظ سے ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس وقت خطے میں ایک اسلامی محور کے بجائے دو محور دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک طرف ایران، شام، لبنان اور فلسطین ہے تو دوسری طرف سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل ہے، اور دوسرا محور اسلام کا مخالف ہے۔
اسرائیل شکل گرفتے،
ہم کبھی بھی حزب اللہ کے ساتھ مل کر اسرائیل سے نہیں لڑیں گے۔ ہم اسرائیل کے خلاف جنگ کے تعلق سے حزب اللہ کے ساتھ اتفاق رائے نہیں رکھتے۔
اسرائیل سے لڑائی کی ممنوعیت بلا شبہ مزاحمتی تحریکوں کی جانب سے ہے۔ مزاحمت اور جہاد میں فرق ہے۔ جہادی تحریکیں خدا کے نام کو پھیلانے کے لیے لڑ رہی ہیں، جبکہ مزاحمتی تحریکیں دشمن کو اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے لڑ رہی ہیں۔
حزب اللہ اسرائیل سے اس لیے لڑ رہی ہے تاکہ آزاد ہونے والی سرزمین کو لبنانی حکومت کے حوالے کرے اور وہاں پر لبنان کا پرچم لہرائے، جبکہ ہم خدا اور اس کے رسول کے پیغام کو پھیلانے کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔
ہم اس وقت اسرائیل سے جہاد کے مرحلے میں نہیں ہیں، نہیں، نہ اسرائیل اور نہ ہی غیر اسرائیل سے جہاد کی حالت میں ہیں۔ ان سے ایسی ہی بات کی توقع تھی، کیونکہ حقیقی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کے پاس جو چیز نہ ہو وہ اسے کیسے دے سکتا ہے؟
آل سعود خاندان نے سعودی عرب میں کئی دہائیوں پہلے اپنی تحریک کے ابتدائی دنوں میں اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے برطانیہ سے مدد لی اور خود کو مضبوط بنانے کے لیے وہابیت کی شکل میں مذہبی لبادہ پہن لیا، جو پورے اسلامی دنیا میں دوسرے فرقوں کو کافر قرار دیتی ہے۔ وہابیت نے فتویٰ جاری کر کے مسلمانوں کے جان و مال کو اسلام کے دائرے سے خارج سمجھتے ہوئے مباح سمجھا۔ وہابیت اور سعودی حکومت کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ سعودی حکومت کا مستقبل امریکہ اور غرب پر ٹکا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہابیت اور اس کی حمایت کرنے والی سعودی حکومت عربوں اور مسلمانوں کو دہشت گردی کا نشانہ بناتے رہیں گے۔ یہ لوگ اسی تناظر میں اپنے پیروکاروں کو مسلمانوں کا خون بہانے اور ان کی ناموس کی بے حرمتی کو مباح سمجھنے کے لیے تشویق کرتے رہیں گے اور اسلامی مقدسات کی توہین کرواتے رہیں گے۔ وہابیت اور آل سعود حکومت اس نظریے کے تحت کام کر رہی ہے کہ انسان اپنے عقیدے کے انتخاب میں آزاد نہیں ہے اور دوسروں کو بھی اس کی آزادی نہیں ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظریے کو پورے عرب و اسلامی ملکوں میں پھیلائیں۔